السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بأسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن آ کوسچن اینڈ آنسر اپروچ. سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں آج پارہ نمبر 13 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 13، وما ابرئ، اور میں بری نہیں کرتا یا نہیں کرتی. یہ چونکہ واحد متکلم ہے، اس میں مذکر مؤنث دونوں کا احتمال ہے، تو یہ کس کا قول ہے؟ اس سے پہلے یعنی سیاق و سباق میں جو بات چیت ہے وہ امراۃ العزیز اور یوسف علیہ السلام کی ہو رہی ہے. بعض نے تفسیر ترجمہ امراۃ العزیز کے ساتھ کیا اور بعض نے یوسف علیہ السلام کا قول مراد لیا. دونوں کا احتمال ہے. اگر دونوں کا ذرا سیاق و سباق سمجھ لیجئے، بات شروع ہو رہی ہے سورہ یوسف کی آیت 51 سے. عزیز کی بیوی نے کہا، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے. اسی طرح مزید اس کی بات آگے آیت 52 میں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی. عزیز کی بیوی یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اپنے خاوند کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی، میں نے یوسف کو بس پھسلانا چاہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکی. ہاں، میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی، مجھ سے جتنی غلطی ہوئی اس کا اقرار اعتراف کرتی ہوں. جیسے آیت 53 میں پھر اس کی اسی بات سے ریلیٹڈ آگے ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، یعنی جیسے یوسف ہیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ قول یعنی آیت 53، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے. جب عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کر لیا، اس کا اعتراف کون کون سا ہے؟ جیسے قالت سے بات شروع ہو رہی ہے سورہ یوسف کی آیت 51 سے، قالت امراۃ العزیز الان حصحص الحق انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین. اب حق خوب ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے، اور میں نے کوئی بڑی خیانت نہیں کی. انی لم اخنہ بالغیب، جب وہ یہ اعتراف کر چکی تو یوسف علیہ السلام نے اس پر اللہ کی تعریف کی اور خود اپنی ذات کو پاک باز قرار نہیں دیا. تو اس طرح اس کی اس بات سے یہ بات آگے یوسف علیہ السلام کا قول یہ بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے. لیکن اگر مکمل سیاق و سباق جو راجے ہے وہ وہی پہلی تفسیر کہ یہ امراۃ العزیز کا قول ہے، اور جیسے اس کی بات شروع ہوتی ہے پہلا اقرار آیت 51 میں کہ الان حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، پھر اسی طرح اسی کی بات انی لم اخنہ بالغیب، پھر اسی کی بات وما ابرئ نفسی. تو جہاں ٹرانسلیشن میں آپ کو یہ مؤنث کا صیغہ ملتا ہے، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، تو گویا مترجم مفسر کے نزدیک یہ امراۃ العزیز کا قول ہے. جبکہ کہیں آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے کہ یہاں یوں ہو کہ میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتا، پھر وہ اسے یوسف علیہ السلام کی طرف سے جواب قرار دیتے ہیں کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کر لیا تو یوسف علیہ السلام نے خود کریڈٹ نہ لیا بلکہ اللہ کی تعریف کی اور خود اپنی ذات کو پاک باز قرار نہیں دیا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، بچتا وہی ہے جس پر رب رحم کرتا ہے. الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. کوشچن بہت اہم ہے. کہنے کو یہ چھوٹا سا سادہ سا سوال ہے کہ یعنی آیت 53 وما ابرئ نفسی لکھ دی جائے، اس کا ترجمہ کریں، تو یہ نہیں کرتی یا نہیں کرتا، یہ تھوڑی سی جھلک اور بات کھولے بغیر انصاف نہیں ہوگا۔ اور ایگزام وغیرہ میں تو نمبر بھی کٹ سکتے ہیں کہ آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں، حالانکہ تین لفظ ہیں وما ابرئ نفسی، تو اس میں لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قرآن کی روشنی میں نفوس کی کتنی اقسام ہیں؟ پہلا، ان نفس لامارتم بسوء، وہ نفس جو برائی کی دعوت دے، نفس امارہ، امارہ امر سے یعنی حکم دینے والا، اور امارہ کے ساتھ بسوء ہے تو برائی کا حکم دینے والا نفس۔ اسی طرح دوسرا نفس ہے جس کا ذکر سورۃ القیامہ میں ہے 29 پارے میں، ان نفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یہ گناہ اور نافرمانی کے کاموں پر انسان کو ملامت یعنی شرمندگی کا احساس دلاتا رہتا ہے، وہ پہلا برائی کا حکم دینے والا، یہ اس پر ملامت کرنے والا، گویا اس کا کام انسان کو آئینہ دکھانا ہے، اب اس کی مرضی مانے نہ مانے، جو نفس لوامہ کی ملامت پر رک جاتا ہے پھر اس کو نفس مطمئنہ شاباش دینے آتا ہے۔ تیسرا نفس جو نیکیوں پر ثابت قدم رہنے پر انسان کو مطمئن رکھتا ہے، گناہ چھوڑنے پر مطمئن رکھتا ہے، یہ النفس المطمئنہ جس کا ذکر سورۃ الفجر میں آیا، اطمینان والی روح، آپ نفس کو روح کے معنی میں لیجئے، یہ انسان کو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر مطمئن رکھتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، سورہ یوسف ہی کی آیت 55 سے متعلق، کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ کیوں مانگا؟ اگر آپ آیت کے الفاظ دیکھیں نا تو خود سوال ذہن میں آتا ہے، جب انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں۔ سوال یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیوں کیا، جبکہ قرآن و حدیث میں عہدے، منصب کو امانت اور قیامت کے دن ندامت اور اس کا سخت سوال اور مذمت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری مسلم میں فرامین ہے کہ جو عہدے کا سوال کرے ہم اسے اس پر مقرر نہیں کرتے، انا لا نولی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرص علیہ، اسی طرح بخاری مسلم کے حوالے سے ہے، آپ نے منع فرمایا لا تسأل الامارة، امارت کا، عہدے کا سوال مت کرو، کیونکہ اگر یہ دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہ کر، کیونکہ تو ضعیف ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود سے کیوں مانگا، اجعلنی علی خزائن الارض، یہ کوسچن ہے۔ اور میں یہاں آپ سے کہوں گی کہ جب بھی کوئی سوال ذہن میں آئے نا تو فوراً ایک جواب پوچھنے کے بجائے خود ذہن پہ زور دینا چاہیے کہ سوال اصل میں کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آدھے سوال میں ہی اس کا جواب پوشیدہ ہوتا ہے، اب جب سوال کو سمجھ لینا تو جواب آسان ہوتا ہے، اور جواب کے لیے سیاق و سباق کو دیکھنا اس سے بھی اہم ہوتا ہے۔ مثلاً جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا اجعلنی علی خزائن الارض، تو اس سے پہلے ایک آیت دیکھیں، آیت 54، اصل میں یہ انہوں نے اس وقت کہا کہ جب بادشاہ نے انہیں سلیکٹ کر لیا تھا، تو اب سلیکشن تو ہو گئی تھی، اب انہوں نے کہا کہ مجھے جنرل نہ رکھیں یا مجھے کسی ایسی جگہ نہ رکھیں کہ جو میری اسپیشلٹی نہیں ہے، بلکہ جہاں میری اسپیشلٹی ہے مجھے وہاں رکھیں، جیسے 54 میں ہے، بادشاہ نے کہا وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنے لیے خاص الخاص کر لوں، پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے، یعنی گویا وہ یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا عہدہ اور اپنا قریبی خاص مشیر بنانا چاہ رہا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری جو صلاحیت ہے، قوت ہے، وہ وزیر خزانہ کے لیے زیادہ موزوں ہے، مجھے وہاں رکھا جائے کی ہے، انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو عہدے پر تو فائز کر ہی دیا تھا، جب کہہ دیا انک الیوم لدینا مکین امین، بلا شبہ تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کرنا ہی ہے تو مجھے یہاں کیجئے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کل پہلے وزیر چن لیے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی صلاحیت کے مطابق شعبے کا انتخاب خود کرتے ہیں، اگرچہ یہاں بھی کرپشن ہوتی ہے اور میرٹ اہلیت نہیں جانچی جاتی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی صلاحیت کے مطابق منصب کا بتایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس تفسیر سے بھی کوئی تضاد باقی نہیں رہتا۔ اور پھر یہ کہ ہماری شریعت میں حکم امتی کے لیے ہے، وہ تو نبی تھے۔ اور پھر یہ بھی کہ جہاں میرٹ اتنا کلیئر ہو اور بندہ اہل ہو اور نہ اہلوں میں بندر باٹ ہو رہی ہو، صورت میں اہل حضرات کا کھڑا ہونا، میدان میں آنا، یہ بھی ایک منصب کا فریضہ بن جاتا ہے، اہلیت کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں پہلے کوئی یوسف جیسا مقام سیرت لائے پھر بات کرے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہی عمل کرے کہ خود سے اس سیاست میں نہ آئے، الا یہ کہ وہ کمپیٹنٹ ہو اور وہ حق کا دفاع کر سکے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، عزیز مصر کون تھا؟ آیا نا پوری صورت میں بار بار عزیز مصر، عزیز مصر، تو یہ کون تھا؟ عموماً عزیز مصر اسے کہا جاتا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو بیپاریوں سے خریدا تھا، یعنی تاجروں سے۔ اصل میں یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب رہا ہے، جس طرح فرعون لقب رہا ہے نا، ایسے ہی عزیز مصر بھی لقب رہا ہے۔ ایک عہدے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے فرعون اور صدر کے لیے عزیز مصر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں فرعون اور ایک دور میں عزیز مصر۔ یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب رہا ہے، یہی وجہ ہے یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تو ان کے بھائیوں نے انہیں بھی ایوہ العزیز کہہ کر مخاطب کیا۔ آپ سورہ یوسف کی آیت 78 دیکھ لیں، قالوا یا ایوہ العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ اور یوسف 88 بھی ہے کہ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عزیز مصر مصر کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اس لیے جو یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ بھی بادشاہ تھا، اسے بھی عزیز مصر کہا گیا، اور پھر جب یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوئے تو انہیں عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب پہلے کی بات ہو رہی ہے تو وہ جس نے خریدا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، صبر کی تعریف کریں۔ ہمارے یہاں نا بہت لمیٹڈ سوچا جاتا ہے صبر شاید مصیبت پر ہی، حالانکہ صبر، نمبر ون، صبر علی طاعت اللہ، اللہ کے مامورات کی پابندی، جو اللہ نے حکم دیا، امر اللہ کا، اس کی پابندی۔ اور ظاہر ہے کہ اس پر تکالیف بھی آتی ہیں، وہ آسان بھی نہیں ہوتا، مشکلات بھی ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو نفس کی مشقت، پابندی، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ احکامات کی بجا آوری بھی صبر ہے، اسے کہتے ہیں صبر علی طاعت اللہ یا صبر علی البر، نیکی پر صبر۔ ایک ہوتا ہے صبر عن معصیت اللہ، یعنی منہیات، اللہ کے منع کردہ سے رکنا، اس پر صبر۔ جیسے گناہ کے کام بڑے اٹریکٹیو، فری، اور بعض اوقات تو ایون ماحول اور سب کچھ بلا رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کا اپنے آپ پر صبر کر کے گناہوں سے رکے رہنا، یہ صبر عن معصیت اللہ یا صبر علی الاثم یا عن الاثم، یہ ہے۔ دوسرا، گناہوں پر صبر، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہنے پر صبر۔ اور تیسرا ہے صبر علی المصیبہ، یعنی تکالیف اور مصائب پر صبر۔ اللہ عز و جل ہمیں صبر کرنے والا اور ان پر اجر پانے والا بنائے۔ یاد رکھیں یہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے۔ اب دیکھیں صبر کیوں نہ مانگا جائے، جب یہ اطاعت پر استقامت کا سوال ہے، گناہوں سے بچنے کا سوال ہے، اور مصائب میں ثابت قدم رہنے کا سوال ہے۔ وہ ہم چونکہ صبر کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں، پھر اس کو کوئی شجر ممنوع سمجھ لیتے ہیں کہ صبر مانگا گویا مصیبت ہی مانگ لی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں دعائیں ہیں جن میں سکھایا گیا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، تو صبر کو اس کے وسیع معنی میں لیجئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، یہ کس کا قول ہے؟ قرآن مجید میں یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، جیسے سورہ یوسف آیت 92 ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے شرمندہ اور عاجز ہو کر آئے تو اس وقت آپ نے یہ الفاظ فرمائے، اور حدیث میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول آیا ہے، فرمان آیا ہے، فتح مکہ کے دن قریش کے سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں نے کعبہ میں پناہ لے لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر فرمایا اے معشر قریش بولو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں آپ رحیم و کریم بھتیجے اور چچا زاد بھائی ہیں، اس طرح سے اپنائیت اور رشتہ داری کا احساس دلا کے اپیل کی۔ آپ نے پھر ان کے سامنے اپنی بات دہرائی، یعنی دوبارہ پوچھا کہ اور کیا چاہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے پھر وہی کہا تو آپ نے فرمایا پھر میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو وہ سب نکل کر آئے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ ہمارے بھی کتنے معاملات ہوتے ہیں الجھے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے، پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ انبیاء کی اس سنت کو دہرائیں اور پچھلی باتوں کو بھلائیں، ہم دوبارہ سے انہیں ادھیڑ کے اکھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں نہیں پہلے وہ تو کلیئر کر لو، حالانکہ ایک صلح صفائی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پرانے مسئلوں کو ڈسکس کرنا ہوتا کیا ہے کہ وہ ایون فتح، وہ فیصلہ دوبارہ جھگڑے خون خرابے میں بدل جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر صلح صفائی کا۔ جب ایک بار کوئی یہ کہہ دینا کہ بس مجھے معاف کر دیں، تو پلیز اللہ کے لیے اس کے بعد پھر کوئی سوال کوئی جواب نہ دیا لیا کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو، یعنی ایک معافی بہت بڑا سوال ہے۔ اور انہوں نے تو دیکھیں، قریش والوں نے تو واضح الفاظ میں معافی کی اپیل بھی نہیں کی تھی، جسٹ ایک اشارہ ہے کہ آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں، جس ایک اشارہ ہی ہے نا اپیل کا، رحم کی اپیل کا، اور آپ نے کیسے آگے بڑھ کے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، پھر آج کوئی ملامت نہیں۔ ساتھ ہی دعا، سبحان اللہ، ابھی گرل اسکلز فاؤنڈیشن کی لینڈ رجسٹری میں کچھ معاملات تھے، ایون کچھ لوگ خام خام میں مشکلات ڈالے ہوئے تھے، اور پھر 2 سال ان کو ایک لمبا عرصہ انہوں نے ہمیں اس میں کافی پریشان بھی کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حل کیا تو باقاعدہ ان کے اعزاز میں دعوت رکھی گئی کہ انہیں بلایا جائے، میل کو صاف کیا جائے اور دین کے لیے مل کر اس جگہ کو خاص کیا جائے دین کے مفاد کے لیے۔ تو جب انہیں بلایا گیا، پہلی بات یہی کی گئی کہ پچھلی باتوں کو بھلا دیجئے اور اب اس ادارے کے نیک مقاصد میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، وہ پچھلی باتوں کو بھلا دیجئے۔ غفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین، جب کبھی سے احساس بھی ہونا، کوئی اشارہ ہو کہ سامنے والا سرنڈر ہو گیا ہے، پھر پرانی باتوں کو ڈسکس نہ کیا کریں، آگے کی سوچا کریں، پیچھے نہ دیکھا کریں۔ اللہم وفقنا، اللہم ثبتنا۔ یہاں اس پارے میں سورۃ یوسف کے بعد سورہ الرعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلا سوال ہے کہ بادل کی گرج کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ اس کی کچھ ڈیٹیل سورۃ الرعد اس میں آئی ہے۔ الرعد فرشتے کی آواز بھی ہو سکتی ہے اور بادل کی گفتگو بھی، یعنی بادل کا اللہ کی تسبیح کرنا، دونوں باتیں ہی درست ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، الرعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جس کے ساتھ وہ بادل کو ہانکتا ہے، چلاتا ہے، اور جو آواز اس سے سنائی دیتی ہے وہ اس کے بادل کو ہانکنے کی آواز ہے، جب وہ اسے ہانکتا ہے کہ چلو آگے بڑھو، یہ فرشتہ ہے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اسے حکم دیتا ہے، یعنی برسنے کی جگہ پر پہنچا کے رک جاتا ہے۔ یہ ترمذی کا حوالہ ہے۔ اسی طرح السلسلہ الصحیحہ کے حوالے سے ہے، قبیلہ بنو غفار کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ينشئ السحاب ف فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. اللہ بادل کو پیدا کرتا ہے تو وہ بولتا ہے بہترین بولنا اور ہنستا ہے بہترین ہنسنا. اور یہ تو قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے. مختلف مخلوقات کی تسبیح, تو بادل کا چلنا اس کی تسبیح بھی ہے, اور فرشتوں کا, خاص طور پر بادلوں پر مقرر فرشتے کا, انہیں اللہ کے حکم کی طرف چلانا, یہ اس کی آواز بھی ہے. تو دونوں میں تضاد نہیں ہے, کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور حکم بجا لاتی ہے, یہی ان کی تسبیح اور عبادت ہے. نیکسٹ کوسچن ہے, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے, کیونکہ اس کو کوٹ کر کے, مینشن کر کے, بنیاد بنا کر لوگ مختلف ڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, انہیں اللہ کے دن یاد دلا, تو اللہ تعالیٰ نے دنوں کو یاد رکھنے منانے کا حکم دیا. اصل میں تفسیر غلط وہاں ہوتی ہے جب خود سے نکالی جاتی ہے. اب یہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور آپ نے اسے کیسے سمجھایا اور اس پر عمل کیا, یہ ہمارے لیے اہم ہے. ہم اسے کیوں بھول جاتے ہیں؟ سورہ ابراہیم جو الرعد کے بعد ہے, اس بارے میں سورہ ابراہیم آیت 5 ہے, فرمایا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے. ایام, یوم کی جمع, مراد وہ دن, وہ ایام جن میں کوئی نادر واقعہ, مصیبت یا نعمت کی صورت میں پیش آیا ہو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی نشانیوں کے ساتھ بھیجا, جیسے اس آیت میں ہے, ارسلنا موسیٰ بآیاتنا. مقصد کیا تھا؟ کہ قوم کو ظلمات سے النور کی طرف لے آئے, جہالت سے, شرک سے, گمراہی سے روشنی کی طرف لے آئے, اور انہیں اللہ کے ایام یعنی وہ دن, وہ واقعات یاد دلائیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات, احسانات کیے. یاد کرو وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات دی, تمہارے بیٹوں کی زندگی محفوظ کی, تمہاری عورتوں کو بے عزتی غلامی سے نکالا, اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ سے نوازا, کس طرح صحرا میں چشموں سے سیراب کیا, کس طرح مختلف بیماریوں, قحط سالی, پھلوں کی کمی, طوفان, ٹڈیاں, جوئیں, مینڈک, خون, کتنے مصائب اور مسائل سے نکالا, سمندر کو تمہارے لیے پھاڑا, فرعون سے ہمیشہ کے لیے نجات دی, ہمارے دشمن کو غرق کیا, تمہیں تورات جیسی کتاب ملی. تو تم ان واقعات کو, ان لمحات کو مت بھولو اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. اسی طرح مسلمانوں کے لیے مختلف ایسے واقعات اور دن تھے جو یادگار تھے. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان دنوں کو منانا شروع کر دو اور ان دنوں کو پوجنا شروع کر دو, جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہو گیا ہے, عید میلاد کے نام پہ, شب برات کے نام پہ, رجب اور معراج کے نام پہ, شعبان اور ربیع الاول محرم کے نام پہ. یہ ہرگز نہیں ہے. کیا یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے؟ آپ نے اس آیت کی تفسیر کی, سمپل سی بات ہے, ایام, یوم کی جمع ہے. واقعی ان دنوں کو یاد رکھنا, اول بات یہ ہے کہ جن دنوں کی ہی خصوصی اہمیت اور فضیلت ثابت نہ ہو پھر ان کو منانا, اور پھر منانے کا تو ہے ہی نہیں, یاد کرنا ہے. اور یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ سیرت پڑھیں, آپ اپنی تاریخ دہرائیں, اس کو یاد کریں اور اس کو دہرائیں اور اس کو زندہ رکھنے والے بن جائیں. یہ ایک کہنے اور کرنے میں, منانے اور ماننے میں فرق ہوتا ہے. اس میں وہی ہے, ذکر, تذکیر کیا ہے؟ یاد رکھنا, یاد کرنا, حق ادا کرنا. اسی لیے آگے کی آیت میں یہی بات ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سبحان اللہ، بات کیا ہے، لوگ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون تھی اور یہ کہاں ٹھہرے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کی والدہ سارا، یہ لوگ ملک شام میں ٹھہرے تھے. سیدنا اسماعیل کی والدہ ہاجرہ، یہ لوگ وادی غیر ذی زرع یعنی وادی مکہ میں ٹھہرے تھے. اب یہاں میں اس پارے کی مناسبت سے آیات کے مضمون کے حوالے سے کچھ ادعیہ کا انتخاب کرتی ہوں، ہو سکے تو انہیں ضرور یاد کر لیجئے یا کم از کم پڑھ لیجئے. خاص طور پر نظر بد کا ایشو بہت رہتا ہے، اور یہ حق ہے، حقیقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، یعنی نظر حق ہے. اگر معلوم ہو جائے کس کی نظر لگی ہے تو اس سے غسل یا وضو کروا کر وہ پانی نظر کے مریض پر ڈالا جائے، یا کم از کم اس کا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں کوہنیاں، دونوں گھٹنے، پیروں کی انگلیاں اور تہبند کے اندر کا حصہ، جیسے استنجا کا پانی ہے، کسی برتن میں دھو کر وہ پانی مریض پر ڈالا جائے تو وہ تندرست ہو جائے گا. یہ طریقہ طب نبوی سے ثابت ہے. اور اسی طرح پڑھنے میں معوذات، آخری تین سورتیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور مسنون دعائیں ہیں، جن میں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اسی طرح دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ مریض کو اس طرح ان کے ساتھ دم کیا جائے، اس کو رقیہ بھی اسی لیے کہتے ہیں، اس میں ہے نا بسم اللہ ارقیک، دعائے رقیہ. کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے برکت کی دعا دے دیں تاکہ نظر نہ لگے. اپنی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لا قوت الا باللہ. اور اگر کسی دوسرے کی اچھی چیز لگے تو اس پر تبارک اللہ، برکت کی دعا دینی چاہیے، تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک فی. یہ نظر سے بچا دیتا ہے، اللہ اس طرح برکت دیتا ہے، اور برکت اس کو بھی ملتی ہے، دیکھنے والے کو بھی، اور دینے والی ذات اللہ کی ہے. پھر اس بارے میں سورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کی دعا آئی ہے، جو آیت 101 ہے، بہت ہی جامع دعا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولجي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
ایک آغاز نفس امارہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جسے میں صبح و شام پڑھوں. تو آپ نے فرمایا، ابو بکر تم پڑھا کرو،
اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم.
سبحان اللہ، میننگ فل، پاور فل دعا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.